السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ایک گھنٹے کے نیوز شو کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں۔ خبروں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
سعودی عرب کے وزیر دفاع اتوار کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ دفاعی شعبے میں تعاون کے علاوہ توقع ہے کہ سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کے معاملات پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاکستان کا افغان طالب علموں کی معاونت جاری رکھنے کا عزم۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
پاکستان کو حقیقی جہنم قرار دینے کے بیان کے بعد وزیر دفاع منوہر پریکر کی مذمت اور نکتہ چینی کا سلسلہ جاری۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
افغان طالبان کا پاکستانی سرحد کے قریب صوبہ پکتیکا کے ایک ضلع پر قبضہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
انٹرنیشنل نیوز، شام کے باغیوں کے زیر قبضہ ڈسٹرکٹ حلب میں حکومت کے مشتبہ ہیلی کاپٹروں کے بیرل بم کے حملوں میں کم از کم 16 عام شہری ہلاک ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سعودی وزیر دفاع اتوار کے روز ایک ایسے موقع پر اسلام آباد کا دورہ کر رہے ہیں جب سعودی عرب میں تعمیراتی کمپنیوں کے بحران کے نتیجے میں ہزاروں پاکستانی مزدور مالی مشکلات میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سعودی عرب میں پاکستانی کارکنوں کی تعداد 18 لاکھ ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی اس رپورٹ میں سنیے۔
پاکستانی حکام کے مطابق سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان اتوار کو اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ پاکستان کے سرکاری میڈیا اور ذرائع کے مطابق سعودی وزیر دفاع پاکستانی قیادت سے باہمی دلچسپی کے دو طرفہ معاملات اور علاقائی صورتحال پر بات چیت کریں گے، جبکہ شہزادہ محمد بن سلمان دفاع کے شعبے میں تعاون اور دہشت گردی کے خلاف جنگ سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ سعودی وزیر دفاع یہ دورہ ایسے وقت کرنے جا رہے ہیں جب سعودی عرب میں ہزاروں پاکستانی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے سبب پھنسے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں تنخواہیں نہ ملنے یا ملازمتوں سے فارغ کیے جانے کے بعد وہاں پھنسے پاکستانی شہریوں کے لیے حال ہی میں وزیر اعظم نواز شریف نے مجموعی طور پر 50 کروڑ روپے اعانت کا اعلان کیا تھا۔ سعودی عرب میں لاکھوں پاکستانی مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں، تاہم حالیہ مہینوں میں تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں کے باعث اس ملک میں پیدا ہونے والی معاشی صورتحال کے باعث سعودی عرب میں قائم بہت سی کمپنیوں میں کام کرنے والوں کو وقت پر تنخواہیں نہیں دی گئیں۔ ان میں ایک بڑی تعداد میں پاکستان اور بھارت کے شہری بھی شامل ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے دوران اس معاملے پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ دفاعی امور کے تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سعودی وزیر دفاع کی پاکستانی قیادت سے ملاقاتوں میں ایک اہم معاملہ دفاعی شعبے میں تعاون کو وسعت دینا بھی ہوگا۔
سعودی عربیہ دلچسپی رکھتا ہے، ایک اسلامی ممالک کی فوج بنانا چاہتا ہے اور انہوں نے کچھ اس کا سٹرکچر بنایا بھی ہے، لیکن اس کو ابھی تک فعال نہیں کر سکے۔ اس میں پاکستان کی جو شمولیت ہے وہ برائے نام تھی، اور جو ہمارے پہلے سے طوفان سعودی عربیہ میں کچھ ٹریننگ وغیرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں انہیں کو شامل کیا تھا۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ سعودی عربیہ چاہے گا کہ پاکستان اس میں کچھ بہتر اور بڑا کردار ادا کرے، اور اس معاملے میں وہ مرضی اس کی صورتحال، اس کے مطابق ضروریات، جیسے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، نئی الائنمنٹ سب نہیں ہے، تو اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی تجاویز پروپوزل دے کے آئیں گے۔
پاکستانی حکام کے مطابق ان کا ملک پہلے بھی دہشت گردی کے خلاف مختلف ممالک کے ساتھ تعاون جاری رکھے ہوئے ہے، اور انسداد دہشت گردی کے اپنے تجربات کا دوسرے ملکوں سے تبادلہ کرنے کو تیار ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال سعودی عرب نے دہشت گردی کے خلاف 30 سے زائد اسلامی ممالک پر مشتمل ایک فوجی اتحاد بنانے کا اعلان کیا تھا، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں پاکستان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اپنی فوجیں سعودی عرب بھیجے۔
سب سے امپورٹنٹ پہلو تو یہی ہے کہ ہماری اپنی خطے میں جو کمٹمنٹ ہیں وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس میں بہت فزیکلی بہت زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے۔ ہم ان کو انٹیلیجنس شیئرنگ کر سکتے ہیں، کوئی ٹریننگ کی فیسلٹی وغیرہ مہیا کر سکتے ہیں، اور جو تو سعودی عربیہ میں موجود ہو وہی وہاں تھوڑا بہت رول پلے کر دیں، اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ ہم کر سکیں۔ لیکن یہ ہے کہ سعودی عربیہ اپنے طور پہ کوشش کرنا چاہے گا، اور میرے اندازے کے مطابق جو وادی صاحب سے اگر ملاقات ہوتی ہے تو وہ وضاحتیں دیں گے, بتائیں گے ان کو کہ ہماری اسٹرانگ نیشنل بارڈر کے دونوں سائڈ سے کتنی بڑی کمٹمنٹ ہے اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے ٹروپس بھجوائیں یا ٹروپس کو ایئرمارک کریں.
پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کی طرف سے یہ بیان سامنے آتے رہے ہیں کہ سعودی عرب کی سالمیت کو اگر کوئی خطرہ ہوا تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں حکام کے مطابق کچھ دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے, ان میں مبینہ طور پر القاعدہ اور داعش کے لیڈر بھی شامل ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق تفصیل بیان کرتے ہیں.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ القاعدہ اور داعش سے وابستہ شدت پسندوں کے ایک نیٹ ورک میں شامل 6 عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا گیا ہے. تاہم سرفراز بگٹی نے نہ تو گرفتار کیے گئے مشتبہ افراد کے نام بتائے اور نہ ہی ان کی شہریت سے متعلق تفصیلات فراہم کی. انہوں نے ہفتے کو صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ان افراد کو صوبہ بلوچستان کے ضلع نوشکی سے حراست میں لیا گیا. سرفراز بگٹی نے گرفتار کیے گئے 6 مشتبہ شدت پسندوں کے سربراہ کا نام بتائے بغیر کہا کہ وہ لوگوں کو داعش میں شمولیت کی ترغیب دیتا تھا.
نوشکی کے علاقے بلوچستان میں یہاں پر لوگوں کو برین واشنگ کرتا تھا القاعدہ اور داعش میں بھرتی ہونے کے لیے اور پھر ان کو ٹریننگز کے لیے بھیجتا تھا افغانستان میں. تو باقی اس کے ساتھ جو ایمینیشن اور ویپنز پکڑے گئے ہیں اس کی ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر دیں گے, اور اس کے ساتھ جو جہادی میٹیریل ہے وہ بھی پکڑا گیا ہے. 6 لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا ہے, فردر ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, مزید گرفتاریاں جو ہیں وہ بھی متوقع ہیں. دیکھیے یہ ابھی انیشیل انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, جو انویسٹیگیشنز ہوں گی ہم آپ کو اس کے نام, ولدیت اور ساری ڈیٹیلز دے دیں گے.
تاہم انہوں نے حکومت کا روایتی موقف دہراتے ہوئے کہا کہ صوبے میں القاعدہ یا داعش کا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے.
دیکھیے وہ جب آتے ہیں سوسائٹی میں پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دس از سیکنڈ ٹائم. فرسٹ ٹائم دے ٹرائیڈ, الحمدللہ ہم نے ان کو اپریہینڈ کیا اور اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. تو سیکنڈ ٹائم دے ٹرائیڈ, دوبارہ اپریہینڈ ہو گئے. تو ہم ان کو, میں نے پھر کہا ہے کہ ہم ان کو کوئی جڑیں مضبوط کرنے نہیں دیں گے. اس وقت تک اس نیٹ ورک کے ٹوٹنے کے بعد میں نہیں سمجھتا ہوں کہ داعش اور القاعدہ کا یہاں پر مزید کوئی نیٹ ورک ہے.
ملک کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں تشدد کے واقعات میں حالیہ ہفتوں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا گیا ہے. رواں ہفتے جمعرات کو ایرانی سرحد کے قریب مسلح عسکریت پسندوں کے ایک حملے میں لیویز فورس کے ایک افسر سمیت 7 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے. واضح ہے کہ رواں ہفتے کے اوائل میں کوئٹہ میں ایک مہلک خودکش حملے میں درجنوں وکلا سمیت 70 سے زائد افراد مارے گئے. ان حملوں کے بعد صوبے کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے, جن میں بڑی تعداد میں مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان میں طالبان نے ملک کے مشرقی حصے میں واقع ایک ضلع پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے. خبروں کے مطابق افغان حکام کا کہنا ہے کہ رات بھر کی شدید لڑائیوں کے بعد سیکیورٹی فورسز کو علاقے سے نکال لیا گیا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ایک بار پھر محمد اشتیاق پیش کرتے ہیں.
افغان حکام کے مطابق طالبان نے پاکستانی سرحد کے قریب صوبہ پکتیکا کے ایک ضلع جانی خیل پر قبضہ کر لیا ہے. حکام کے مطابق اس ضلع پر قبضے سے قبل طالبان اور افغان فورسز کے درمیان شدید لڑائی ہوئی. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق صوبہ پکتیکا کے گورنر کے ترجمان نقیب احمد اٹل نے کہا کہ عام شہریوں کے جانی نقصان سے بچنے کے لیے افغان فورسز جانی خیل ضلع سے باہر نکل گئیں. نقیب اٹل نے کہا کہ لڑائی میں کم از کم 5 افغان پولیس افسر ہلاک جبکہ 5 زخمی ہو گئے. طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا کہ طالبان نے ضلع پر قبضہ کر لیا ہے اور دعویٰ کیا کہ جنگجوؤں نے اسلحے کے علاوہ فوجی گاڑیاں بھی اپنے قبضے میں لے لی ہیں. واضح رہے کہ طالبان کی طرف سے افغانستان میں کارروائیوں میں تیزی آئی ہے. گزشتہ ہفتے ہی افغانستان کے صوبہ قندوز کے ایک اہم شمالی ضلع پر طالبان نے قبضہ کر لیا تھا, لیکن طالبان کے قبضے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد افغان فورسز نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے اس علاقے میں سرکاری کنٹرول بحال کر دیا. افغانستان سے 2014 کے اواخر میں بڑی تعداد میں غیر ملکی فوجیوں کے انخلا کے بعد طالبان کی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے. طالبان کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کی وجہ سے افغانستان میں تعینات امریکی فوج نے صوبہ ہلمند میں حال ہی میں 100 امریکی فوجی تعینات کیے تھے. صوبہ ہلمند افغان طالبان کا روایتی طور پر مضبوط گڑھ رہا ہے اور حالیہ ہفتوں میں یہاں لڑائی میں بھی شدت آئی ہے. ملک کے اس صوبے میں طالبان نے گزشتہ ایک سال کے دوران کئی علاقوں میں اپنی پوزیشن مستحکم کی ہے. اضافی امریکی فوجیوں کی تعیناتی کا مقصد افغان فورسز کی تربیت اور انہیں عسکری مشاورت کی فراہمی شامل ہے, تاکہ وہ نہ صرف بہتر طور پر علاقے کا دفاع کر سکیں بلکہ وہ علاقے جو طالبان کے زیر قبضہ ہیں انہیں واپس بھی لے سکیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بنگلہ دیش میں پولیس نے کہا ہے کہ انہوں نے ہفتے کے روز ملک کے دارالحکومت ڈھاکہ سے ذرا ہی باہر عسکریت پسندوں کے ایک ٹھکانے پر اچانک حملہ کر کے 3 مسلمان انتہا پسندوں کو ہلاک کر دیا. ہلاک ہونے والوں میں گزشتہ ماہ غیر ملکیوں سے بھرے ایک کیفے پر مہلک حملے کا مشتبہ سرغنہ مبینہ طور پر شامل تھا. سینئر پولیس افسر سامر نے عسکریت پسندوں کی ہلاکت کی تصدیق کی. عہدیداروں نے کہا کہ پولیس نے ڈھاکہ کے جنوب میں 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع نارائن گنج میں انتہا پسندوں کے ساتھ 1 گھنٹے کی مسلح لڑائی کے دوران فائرنگ کا تبادلہ کیا. بنگلہ دیش کے قومی پولیس کے سربراہ اے ایم کے ایم شاہد الحق نے اے ایف پی کو بتایا کہ انتہا پسندوں نے ہتھیار نہیں ڈالے. انہوں نے پولیس پر اے کے 22 رائفلوں سے 4-5 دستی بم پھینکے. عہدیداروں کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں کینیڈا کا بنگلہ دیش نجات شہری تمیم احمد چودھری شامل تھا. اس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ ملک کے اس بدترین دہشت گرد حملے کا سرغنہ تھا جس میں 2 پولیس والوں کے ساتھ ساتھ 17 غیر ملکیوں سمیت 20 یرغمال ہلاک ہوئے تھے. اطلاعات کے مطابق پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے عسکریت پسندوں کے مبینہ ٹھکانوں پر کئی چھاپے مارے. 2 اگست کو حکام نے تمیم کے مطابق معلومات فراہم کرنے والوں کے لیے $25,000 انعام دینے کا اعلان کیا تھا. 2 جولائی کو کیفے پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کی تھی. اس واقعے میں مسلح افراد نے ڈھاکہ کی ہولی آرٹسن بیکری میں داخل ہو کر مغوی بنائے جانے والے افراد میں سے متعدد کو قتل کر دیا تھا.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے جمعے کے روز کہا کہ شام میں سکون کے ایک مختصر وقفے کے بعد سے جس دوران فروری میں ایک فائر بندی ہوئی صورتحال ڈرامائی حد تک بگڑ چکی ہے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا کہ امریکہ اور روس کوئی نیا اور زیادہ پائیدار معاہدہ کرنے کے قریب ہیں. مسٹر کیری نے یہ تبصرہ جنیوا میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ایک طویل ملاقات کے بعد کیا. سفارتکار شام میں داعش کے عسکریت پسندوں کو شکست دینے کے لیے فوجی تعاون اور معلومات کے تبادلے کا کوئی معاہدہ طے کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس کے خواہاں دونوں فریق ہیں. مسٹر کیری نے کہا کہ فروری کے معاہدے کے بعد ہونے والے سکون سے شامیوں کو فائدہ ہوا تھا، لیکن وہ فائدے اس وقت ضائع ہو گئے جب فائر بندی کی خلاف ورزیاں استثناء کی بجائے آخر کار معمولات بن گئیں. مسٹر کیری نے کہا کہ دونوں فریق اس بات پر متفق ہوئے کہ شام کی خانہ جنگی کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور گزشتہ چند ہفتوں کے مذاکرات منصفانہ اور تعمیری تھے. انہوں نے کہا کہ تمام فریقوں کے درمیان گہری بے اعتمادی پر قابو پانے کے لیے باقی تکنیکی مسائل اگلے چند روز میں طے کر لیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ تنازع کسی سیاسی حل کے بغیر ختم نہیں ہوگا، یہی در حقیقت امن، سلامتی اور معمول کی زندگی کی جانب ایک قابل عمل راستہ ہے جس کے شامی لوگ حقدار ہیں. کیری کی طرح لاروف نے بھی کہا کہ کوئی معاہدہ طے پانے کے لیے محض کچھ تفصیلات باقی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ شام کے مسائل کے حل کی کلید روزانہ کی گفت و شنید ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس چیز پر قائل ہیں کہ شامی صورتحال کو آگے بڑھانے کے لیے امریکہ اور شام کے درمیان تعلقات معمول پر آنے چاہیے. کچھ اور تفصیلات جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ میں قمر عباس جعفری پیش کرتے ہیں.
امریکہ اور روس شام کے بارے میں تبادلہ خیال کے ایک طویل دن کے بارے میں مثبت باتیں کر رہے ہیں اور اس طویل بات چیت کو برابر اور تعمیری قرار دے رہے ہیں، لیکن ملک کے متحرک دھڑوں کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے میں ناکامی پر ان کی مایوسی بالکل واضح تھی. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ نہ وہ اور نہ ہی روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف جنگ روکنے کے اس معاہدے کے ٹوٹنے پر خوش ہیں جس کے نتیجے میں شام کی امن بات چیت ٹوٹی. جان کیری کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان اس بات چیت کے ٹوٹنے کے اسباب کے بارے میں اختلاف ہو، لیکن دونوں کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ معاہدے کا احیاء اور اس پر عمل درآمد کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت تک وہ امن مذاکرات کی بحالی کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کرنا چاہتے.
So we are determined to dot the i's and cross the t's and do the job necessary to make certain that if and when we are able to find the way forward and we hope we can as Sergey said.
ہم اس بات کا تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم تمام جزئیات اور تفصیلات طے کر کے انہیں حتمی شکل دیں اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری کام انجام دیں کہ ہم اگر آگے بڑھنے کے قابل ہوئے تو کب اور کیسے ہو سکیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم ایسا کر سکیں گے. جیسا کہ سرگئی نے کہا کہ آئندہ ہفتے جو کام کیا جا سکتا ہے اس سے ان بقیہ مسائل میں سے کچھ کو حل کیا جا سکے گا، لیکن جب تک یہ سب نہ ہو جائے ہم میں سے کوئی بھی کوئی اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو بعد میں ناکامی کا اعلان بنے. کیری کا کہنا تھا کہ جنگ روکنے کے کسی معاہدے کی راہ میں دو بڑی رکاوٹوں کو دور کرنا ضروری ہے، جس کے بعد ہی متحرب دھڑوں کے درمیان اس بارے میں سنجیدہ مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ شام کی 5 سال سے جاری خانہ جنگی کو کس طرح ختم کیا جائے. ان کے الفاظ،
The regime violations, including the aerial bombardment of densely populated areas, and two, the increasing influence of the al-Nusra front.
ان میں اول حکومت کی جانب سے خلاف ورزیاں ہیں، جن میں گنجان آباد علاقوں میں فضائی بمباری اور النصرہ فرنٹ کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ شامل ہیں. کیری نے کہا کہ شامی حکومت کو جنگ روکنے کے معاہدے پر عمل کرنا ہوگا. اس کے علاوہ اسے شام میں محصور لوگوں اور ان علاقوں تک جہاں پہنچ مشکل ہو کسی رکاوٹ کے بغیر انسانی بنیادوں پر امداد پہنچانے کی اجازت دینی ہوگی. اس کے بعد ہی سیاسی بات چیت میں پیش رفت ہو سکتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ چند فنی تفصیلات ابھی طے ہونا باقی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ آنے والے دنوں میں بقیہ فنی مسائل کو طے کرنے کے لیے امریکہ اور روس کے ماہرین کو جنیوا میں ملنا ہوگا. قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
ترک فوج اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے جرابلس نامی قصبے پر حملے کے ایک روز بعد شام کے امریکی حمایت یافتہ جنگجو کردوں نے کہا ہے کہ وہ دریائے فرات کے مشرق میں واقع اپنے مرکز میں واپس جا رہے ہیں. پینٹاگون کے لیے وائس آف امریکہ کی نمائندہ کارلا باب نے بتایا ہے کہ کرد باشندے امریکہ جو کردوں کو داعش کے خلاف جنگ میں ایک اہم اتحادی خیال کرتا ہے اور ترکی کے درمیان جو انہیں علیحدگی پسند ترک کرد دھڑوں سے منسلک دہشت گرد خیال کرتا ہے تناؤ کا ایک سبب رہے ہیں. مزید تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
ترکی اور شام کے جنگجو جنہیں امریکی فضائی حملوں کی مدد حاصل ہے، شام کے سرحدی قصبے جرابلس کے آس پاس کے علاقوں سے اسلامک اسٹیٹ کی جانب سے مزاحمت کرنے والوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں. پینٹاگون کے پریس سیکرٹری پیٹر کوک تازہ ترین صورتحال کے بارے میں کہتے ہیں،
It was a bad day for ISIL yesterday in Jarablus. It was another bad day for them today. And that's thanks in
کل کا دن جرابلس میں ISIL کے لیے ایک برا دن تھا، اور آج کا دن ان کے لیے ایک اور برا دن ثابت ہوا، اور یہ جزوی طور پر ان بہت سے شراکت داروں کی بدولت ہوا ہے جو اس وقت ہمارے اتحاد میں شامل ہیں. لیکن اس لڑائی نے ان میں سے امریکہ کے دو شراکت داروں کو ایک مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے. ترکی کا کہنا ہے کہ اس کے اچانک حملے کا ہدف اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو اور کرد فورسز دونوں ہیں، جنہوں نے انہیں قریبی علاقوں سے نکالنے کے بعد شمال کی جانب دھکیلا تھا. ایک امریکی تھنک ٹینک بروکنگز انسٹیٹیوشن کے تجزیہ کار مائیکل اوہین لان اس حوالے سے کہتے ہیں، ترکی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ISIS ایک زیادہ بڑا خطرہ ہے، اور یہ کہ کچھ اعتدال پسند حزب اختلاف کے ساتھ، جن میں حتیٰ کہ کچھ کرد بھی شامل ہیں، کام کرنے میں فائدہ ہے. اگر وہ یہ چیزیں نہیں کرتے تو میں اس کا قائل نہیں ہوں، اور میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ دل سے کلی طور پر ISIS کو جنگ میں شکست دینا چاہتے ہیں. ترک حکومت اسلامک اسٹیٹ پر اپنے عوام کے خلاف صفاکانہ حملوں کا الزام لگا چکی ہے، جن میں استنبول کے ہوائی اڈے پر اس سال کے شروع میں ہونے والا حملہ شامل ہے، جس میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے تھے. لیکن ترکی کئی عشروں سے PKK کے نام سے موسوم کرد دہشت گرد گروپ کے حملوں کا ہدف رہا ہے، جس کا تازہ ترین واقعہ جمعرات کو ایک کانوائے پر ہونے والا حملہ ہے، جس میں 3 ترک فوجی زخمی ہوئے تھے. امریکہ شام کے کرد باغیوں اور PKK میں تفریق کرتا ہے، جبکہ ترکی اس طرح کا فرق نہیں کرتا. پینٹاگون یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کے تمام اتحادی ایک مشترکہ دشمن کے خلاف لڑتے رہیں. ایک بار پھر پینٹاگون کے پریس سیکرٹری پیٹر کوک کے الفاظ، ہم اپنی توجہ بدستور ISIL پر مرکوز کیے ہوئے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ ہمارے تمام شراکت دار بھی یہی کر رہے ہیں. سرحد پر کیے جانے والا یہ حملہ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جنگ میں ترکی کی جانب سے ایک معمولی نوعیت کی پیش رفت ہے، لیکن عہدیدار اس بارے میں واضح نہیں ہیں کہ آیا ترکی کی جانب سے اس جنگ میں اس کی اضافی شمولیت اس وقت بھی جاری رہے گی جب اسلامک اسٹیٹ کو سرحد سے ہٹا دیا جائے اور کرد جنگجو دریائے فرات کے پار اپنے مورچوں پر واپس چلے جائیں گے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ شامی اور دوسرے پناہ گزینوں کی آمد کے بارے میں یورپی یونین اور ترکی کے درمیان معاہدہ ٹوٹ سکتا ہے. جنیوا میں UNHCR کے دفتر سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری.
ایسے میں یورپی یونین اور ترکی کا معاہدہ متزلزل نظر آتا ہے, جبکہ ترک حکام خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یورپی یونین ترکی پر ویزا کی پابندیوں کو نرم کرنے کا اپنا وعدہ پورا نہیں کرتی تو وہ اس معاہدے سے الگ ہو جائے گا. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کے ترجمان ولیم اسپینلر کہتے ہیں کہ ان کا ادارہ یو این ایچ سی آر صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یو این ایچ سی آر مطمئن ہو کر بیٹھ جانے کا متحمل نہیں ہو سکتا اور اسے ہنگامی صورتحال کے لیے تیار ہونا ہوگا. ان کے الفاظ,
Although we had some concerns about this deal at the beginning, we don't see any other alternative.
ہرچند کہ ابتدائی سے ہمیں اس معاہدے کے بارے میں کچھ تشویش تھی, مگر ہمیں اور کوئی متبادل نظر بھی نہیں آتا تھا, کوئی پلان بی نہ تھا. چنانچہ ہم بہت پریشان تھے کہ اگر یہ صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو پھر بڑے پیمانے پر لوگوں کی مصیبتیں اور سمندروں میں ان کی ہلاکتیں وغیرہ شروع ہو جائیں گی, اور ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو. اسپنلر یورپی یونین پر اپنے وعدے پورے نہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہیں. انہوں نے توجہ دلائی کہ گزشتہ ستمبر میں یورپی یونین یونان اور اٹلی میں 160,000 پناہ گزینوں کو آباد کرنے پر رضامند ہو گئی تھی, لیکن آج کی تاریخ تک صرف 4,000 سے بھی کم پناہ گزینوں کو وہاں بسایا جا سکا ہے. گزشتہ سال 1,000,000 سے زیادہ پناہ گزینوں نے بحیرہ روم پار کیا اور یورپ پہنچے, اور اس سال اب تک اس کے کوئی 1/4 سے زیادہ لوگ وہاں پہنچے ہیں. ادھر اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ نے یونان میں پناہ کے لیے آنے والوں کی تعداد میں اچانک اضافے کے بارے میں اطلاع دی ہے. یونیسیف کی ترجمان خاتون سیرا کراو کا کہنا ہے کہ سینکڑوں مزید پناہ گزین اور بچے یونان میں پہنچ رہے ہیں, جو وہاں موجود 27,500 کی تعداد میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ یونیسیف یونانی دارالحکومت ایتھنز کے نزدیک ایک کیمپ میں پناہ گزین بچوں کو پڑھانے اور تفریح سے متعلق سرگرمیوں میں مدد دے رہی ہے. عمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ہلری کلنٹن کو امریکی ڈیموکریٹک صدارتی نامزدگی کے بعد سے پہلی بار نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ حاصل ہوئی ہے. امریکہ کو درپیش بڑے ملکی اور عالمی خطروں کے بارے میں جائزہ نیو یارک کے باہر ان کی رہائش گاہ کے قریب ایک وفاقی سرکاری عمارت میں پیش کیا گیا. کلنٹن کے حریف ریپبلکن نامزد امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسی ہی ایک سیکیورٹی پر بریفنگ اس ماہ کے شروع میں دی گئی تھی, جو اطلاعات کے مطابق 2 گھنٹوں سے زیادہ جاری رہی. خبر رسائی ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ایف بی آئی کے دفتر میں کلنٹن کی بریفنگ بھی 2 گھنٹے سے زیادہ دیر تک جاری رہی. ہفتے کے روز ماسکو کے ایک پرنٹنگ پلانٹ میں آتش زدگی سے کرغزستان سے تعلق رکھنے والے 17 تارکین وطن کارکن ہلاک ہو گئے. روس میں کرغز کمیونٹی کے ایک نمائندے نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والی تمام خواتین نوجوان خواتین تھیں, اور وہ اپنے کام کی یونیفارم تبدیل کرتے ہوئے ایک ڈریسنگ روم میں پھنس گئی تھیں. انہوں نے کہا ہے کہ خیال ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک 16 سالہ لڑکی شامل تھی. کرغزستان کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ ہلاک ہونے والی 14 خواتین کرغز شہری تھیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شمالی کوریا کی جانب سے بالسٹک میزائل کی تازہ ترین لانچنگ کو شمالی کوریا کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی ایک شدید خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کی متفقہ طور پر مذمت کی ہے. اس شدید مذمت کی شمالی کوریا کے اہم ترین اتحادی چین نے بھی تائید کی ہے. اٹلی نے بدھ کے روز آنے والے شدید زلزلے میں مصدقہ طور پر ہلاک ہونے والے 290 لوگوں کے لیے ایک دن کا قومی سوگ منایا. اس زلزلے میں ملک کے پہاڑی علاقوں کے 4 قصبے تباہ ہو گئے تھے اور زراعت کے مرکزی خطے کو تہس نہس کر دیا گیا. اور ہفتے کے روز امدادی کارکن تلاش کی اپنی کاروائیوں سے خالی ہاتھ واپس آنے کے بعد زندہ بچ جانے والوں کی امید کھو بیٹھے ہیں. امریکی صدر براک اوباما کانگریس میں ریپبلکن ارکان پر زور دے رہے ہیں کہ وہ زکا وائرس کے خلاف لڑائی کے لیے فنڈز فراہم کریں. ہفتے کے دن اپنے ہفتے وار خطاب میں مسٹر اوباما نے کہا کہ انہوں نے 6 ماہ سے زیادہ عرصہ قبل کانگریس سے کہا تھا کہ وہ زکا سے لڑنے کے لیے درکار ہنگامی وسائل صحت عامہ کے ماہرین کے لیے فنڈز فراہم کرے, لیکن صدر نے کہا کہ اس کی بجائے ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم ان وسائل کو استعمال کریں جو ایبولا, کینسر اور دوسری بیماریوں کے لیے لڑائی جاری رکھنے کے لیے درکار ہیں. مسٹر اوباما نے کہا کہ وہ رویہ کوئی پائیدار حل نہیں تھا, اور کانگریس امریکیوں کو زکا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ کیے بغیر 7 ہفتوں کی تعطیلات پر ہے. صدر نے کہا کہ ریپبلکن کانگریس کو چاہیے کہ زکا کو اسی طرح اہمیت دے جتنا کہ وہ ہے, اور جب وہ لیبر ڈے کی تعطیل کے بعد واپس آئے تو پہلا حکم یہی جاری کرے. اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل. ہمارا یہ پروگرام جاری ہے, سنتے رہیے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
امریکہ میں صدارتی انتخابات سے محض ڈھائی مہینے پہلے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن امیدوار اقلیتی گروپ سے اپنے حق میں حمایت کرنے کی درخواست کر رہے ہیں. ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اس کوشش میں افریقی امریکیوں سے خطاب کر رہے ہیں تاکہ ان کی ہمدردیاں اپنی حریف صدارتی امیدوار سے پلٹی جا سکیں جنہیں ان کی اکثریتی حمایت حاصل ہے. مسٹر ٹرمپ نے قانونی دستاویزات نہ رکھنے والے ہسپانوی تارکین وطن کے معاملے میں بھی اپنے موقف میں نرمی پیدا کر لی ہے, اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو ان کے ملکوں میں واپس نہیں بھیجا جائے گا. وائس آف امریکہ کی زیلٹیکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. گزشتہ ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ افریقی امریکیوں کے لیے بہتر تعلیم اور روزگار کے مواقع یقینی بنانے اور شہروں کے تنزل پذیر اندرونی حصوں کی بحالی کے وعدے کرتے رہے ہیں جہاں ان میں سے بہت سے رہتے ہیں. ریاست نیو ہیمپشیئر کی شہر مینچسٹر میں جمعرات کے روز ایک ریلی میں تقریر کے دوران انہوں نے ڈیموکریٹس پر امریکی اقلیتوں کو مایوس کرنے کا الزام لگایا. اس موقع پر اپنی تقریر میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ٹرمپ نے کہا,
This is the year that the people who have been betrayed by democratic policies, including millions,
یہ وہ سال ہے جس میں لاکھوں افریقی امریکیوں اور ہسپانوی امریکیوں سمیت وہ لوگ جنہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی پالیسیوں کے ذریعے دھوکا دیا جاتا رہا ہے ان سیاستدانوں کو مسترد کر دیں گے جو انہیں بار بار مایوس کرتے رہے ہیں. یہ الفاظ تھے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کے. اقلیتی ووٹرز بڑے پیمانے پر مسٹر ٹرمپ کو مسترد کرتے ہیں, لیکن ان میں سے کچھ ٹرمپ کو ایک موقع دینے پر رضامند ہیں. یہ ہیں نیو یارک سے تعلق رکھنے والے مارک بنز. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمیں روزگار کی ضرورت ہے, اس ملک میں سیاہ فام گھرانوں کی آمدنی $5,000 سے کم ہے. یہ سچ ہے کہ مضافاتی شہروں میں 50% سے زیادہ افریقی امریکی بے روزگار ہیں. ہم سب تو بے روزگار نہیں ہیں, یقیناً وہ تمام سیاہ فاموں کی بات نہیں کر رہے, لیکن ہم میں ایسے افراد کی بہت بڑی شرح ہے جن کے حالات اچھے نہیں ہیں. یہ الفاظ تھے ایک اقلیتی ووٹر مارک بنز کے. ریپبلکن صدارتی امیدوار ہسپانوی ووٹروں کو بھی مدنظر رکھ رہے ہیں. وہ اب بھی میکسیکو کے ساتھ لگنے والی امریکی سرحد کے ساتھ دیوار کھڑی کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن وہ لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن کو ان کے ملک واپس بھیجنے کے اپنے سابقہ وعدے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. مسٹر ٹرمپ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والی اپنی حریف صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کو جھوٹا اور دہشت گردی کی شریک بانی کے القابات سے نواز چکے ہیں. وہ ان پر بدعنوانی کے الزام بھی لگا رہے ہیں. ان کے الفاظ,
Access and favors were sold for cash. It's called pay.
ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ رسائی اور طرفداریاں اور حمایت نقدی کے عوض بیچی گئی. اسے کام کے لیے ادائیگی کا نام دیا گیا. بارہا مرتبہ جن لوگوں نے کلنٹن فاؤنڈیشن کے لیے عطیات دیے یا جنہوں نے بل کلنٹن کو رقم دی, ان کے ساتھ ہلری کلنٹن کے محکمہ خارجہ نے موافقانہ برتاؤ کیا. یہ الفاظ تھے مسٹر ٹرمپ کے. ریاست نوادا کے شہر رینو میں اپنے خطاب میں مز ہلری کلنٹن کا منصوبہ چھوٹے کاروباروں کو ترقی دینے سے متعلق بات کرنے کا تھا, لیکن اس کی بجائے انہوں نے اپنی توجہ اقلیتوں کے لیے ٹرمپ کے ریکارڈ پر مرکوز رکھی. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
In just this past week, under the guise of outreach to African Americans,
صرف پچھلے ہفتے کے دوران ہی افریقی امریکیوں تک رسائی کے ایک بہانے کے طور پر ٹرمپ ایک ایسے اجتماع کے سامنے کھڑے ہوئے جن میں اکثریت سفید فاموں کی تھی, اور انہوں نے اہانت آمیز اور لا علمی پر مبنی حوالوں کے ساتھ سیاہ فام کمیونٹیز کا ذکر کیا. غربت کے باعث دھتکارے جانا, تعلیم کی خوفناک صورتحال, گھروں کی سہولت کا فقدان, بے گھر ہونا, ملکیت کا نہ ہونا, جرائم کی وہ سطحیں جو کسی نے نہ دیکھی ہوں. اب انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت اگر آپ باہر سڑک پر چلتے ہیں تو آپ گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں. یہ الفاظ تھے ہلری کلنٹن کے, جو ٹرمپ پر نفرت کرنے والے چھوٹے گروپس کی مدد کرنے اور انتہا پسندی کی جانب مائل فرد کا ریپبلکن پارٹی پر قبضے کا الزام لگا چکی ہیں. ان کے الفاظ,
His disregard for the values that make our country great is profound.
وہ ان اقدار کا احترام نہیں کرتے جو ہمارے ملک کو عظیم بناتے ہیں, اور یہ چیز انتہائی خطرناک ہے. یہ الفاظ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کے, جو یہ بھی کہتی ہیں کہ ٹرمپ اتنے لاعلم اور اتنے ناقابل اعتبار ہیں کہ سیاسی بحران کے وقت میں ان کی قیادت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا ایک اور بلٹن, میں ہوں یاسمین جمیل. پاکستان نے کہا ہے کہ وہ افغان نوجوانوں کو تعلیمی شعبے میں وظائف اور سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. پاکستان کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ مختلف تعلیمی شعبوں میں تقریباً 2000 افغان طالب علموں کو وظائف دیے جا رہے ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی اس رپورٹ میں سماعت فرمائیے.
پاکستان کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا ہے کہ تقریباً 2000 افغان طالب علموں کو پاکستانی تعلیمی اداروں میں تعلیم کے حصول کے لیے وظائف دیے گئے ہیں. پاکستان کے سرکاری خبر رساں ادارے اے پی پی نے پاکستان کی وزارت برائے ریاستی اور سرحدی امور کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس پروگرام کے تحت افغان طالب علم پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں میں طب، انجینئرنگ اور دیگر شعبوں میں تعلیم حاصل کر سکیں گے. اطلاعات کے مطابق پاکستانی حکومت نے ملک میں زیر تعلیم افغان طالب علموں کے ویزے کی مدت میں توسیع کر دی ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم کے سلسلے کو مکمل کر سکیں. ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 7000 افغان طالب علم اپنے خرچے پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جبکہ پاکستان سے اپنی تعلیم مکمل کرنے والے تقریباً 30000 افغان شہری افغانستان واپس جا کر اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ایک سینئر تجزیہ کار اور ماہر تعلیم ڈاکٹر اے زیڈ ہلالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغان طالب علموں کو پاکستان میں تعلیم کے حصول کے لیے سہولت فراہم کرنا نہ صرف افغان نوجوانوں کے لیے مفید ہے بلکہ یہ اقدام افغان عوام میں پاکستان سے متعلق ایک مثبت سوچ کے فروغ کا باعث بنے گا.
افغان طلبہ کے لیے جو ہر شعبہ زندگی میں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی ہائر ایجوکیشن میں, سیکنڈری ایجوکیشن میں, پرائمری ایجوکیشن میں ان کے دروازے کھولے جائیں. یہ لوگ جو یہاں پہ 4-5 سال 10 سال لگا کے جائیں گے یہ بڑے معاون, بڑے مثبت اور بڑے ٹھوس قسم کے امبیسڈر ثابت ہوں گے جو واپس جا کے رائما میں پاکستان کے بارے میں مثبت اور صحت مند تبدیلی کا پیش خیمہ ہوں گے. تو اس چیز کو نہ روکا جائے, اس چیز کو بڑھایا جائے اور وظائف میں مزید اضافہ کیا جائے. یہ ثقافتی اور تعلیمی تعاون جتنا زیادہ بڑھے گا اتنے زیادہ عوام سے عوام کے تعلقات بڑھیں گے, کشیدگیاں دور ہوں گی, غلط فہمیاں دور ہوں گی, تلخیاں کم ہوں گی اور بہتر جو ہے امکانات اور بہتر تعلقات کی مزید جو ہے وہ توقعات کی جا سکتی ہیں.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ مہینوں میں تناؤ میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ افغانستان میں پیش آنے والی دہشت گردی کے واقعات ہیں. افغانستان یہ الزام عائد کرتا ہے کہ ان حملوں میں وہ لوگ ملوث ہیں جو پاکستان میں مقیم ہیں, تاہم پاکستان اس الزام کو مسترد کرتا ہے. مبصرین کا ماننا ہے کہ باہمی تعلقات کو بہتر کرنا دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے جس کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر رابطوں کو مؤثر بنانا ضروری ہے. ڈاکٹر ایزد ہلالی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے باہمی تعلقات کے فروغ کے لیے جہاں سفارتی رابطے ضروری ہیں وہیں مختلف عوامی شعبوں میں رابطے اور وفود کے تبادلے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کی بہتری کے لیے مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارتی وزیر دفاع اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما کی جانب سے گزشتہ دنوں اپنے ایک بیان میں پاکستان کو جہنم سے تشبیہ دیے جانے کے بعد سے ان پر مختلف حلقوں کی طرف سے نکتہ چینی جاری ہے. مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیر انجم کی اس رپورٹ میں.
ایک بیان میں پاکستان کو حقیقی جہنم بتانے پر بھارتی وزیر دفاع منوہر پریکر کی مذمت اور نکتہ چینی کا سلسلہ جاری ہے. ایک سرکردہ سکھ قلمکار, ڈرامہ نگار اور ہدایت کار اتمجیت سنگھ نے ان کے بیان پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس سرزمین نے جو کہ ہمارے مذہبی رہنما گرو نانک کی جائے پیدائش ہے ہمیں تہذیبی اور ثقافتی قدریں دی ہیں, لیکن گوا سے تعلق رکھنے والا ایک وزیر اس بات کو نہیں سمجھ سکتا. اخبار ٹریبون کے مطابق انہوں نے منوہر پریکر کے بیان پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان وزیر موصوف یا گوا اور مہاراشٹر کے بعض لوگوں کے لیے جہنم ہو سکتا ہے لیکن ان کے لیے وہ ایسی سرزمین ہے جس میں ان کی ثقافتی اور مذہبی قدروں کی جڑیں موجود ہیں. اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے اتمجیت سنگھ نے کہا کہ میری ماں پشاور میں اور والد لاہور میں پیدا ہوئے, سکھ مذہب کے بانی گرو نانک ننکانہ صاحب میں پیدا ہوئے, میری زبان کے پہلے عظیم شاعر بابا فرید ملتان میں پیدا ہوئے. جب اس سرزمین سے تعلق رکھنے والے اتنے سارے لوگوں کا ہم سے تعلق ہے تو میرے لیے اور میرے جیسے دوسرے سکھوں کے لیے جہنم کیسے ہو سکتی ہے. اسے قبل کانگریس پارٹی نے طنز کرتے ہوئے منوہر پریکر کو یاد دلایا تھا کہ اگر ان کے خیال میں پاکستان حقیقی جہنم ہے تو حیرت ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے بغیر دعوت کے وہاں کا دورہ کیسے کر لیا. کنڑ فلموں کی معروف اداکارہ اور کانگریس پارٹی کی سابق رکن اسمبلی 33 سالہ رمیا نے بھی منوہر پریکر کے بیان پر نکتہ چینی کی. انہوں نے ایک قانون ساز کی حیثیت سے سارک وفد کے ساتھ پاکستان کا دورہ کرنے کے بعد کہا کہ پاکستان جہنم نہیں ہے، وہاں کے لوگ بھی ہمارے جیسے ہیں، انہوں نے ہمارا بہت اچھی طرح خیال رکھا. اس وفد کے دیگر ارکان نے بھی پاکستانی عوام کی مہمان نوازی کی تعریف کی اور وزیر دفاع کے بیان کی مذمت کی. کرناٹک پولیس نے رمیا کے بیان پر کارروائی کرتے ہوئے ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا ہے. اس پر رمیا نے کہا کہ وہ معافی نہیں مانگیں گی اور وہ دوسرے ملکوں کو بھی پسند کرتی ہیں لیکن بھارت چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی. انہوں نے زور دے کر کہا کہ بغاوت کے قانون کا کچھ لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں. گری اسنا منگلور ایئرپورٹ پہنچنے پر وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے کارکنوں نے ان کی کار پر انڈے پھینکے اور ان کے خلاف نعرے بازی کی. خیال رہے کہ منوہر پریکر نے گزشتہ دنوں کشمیر میں کنٹرول لائن پر دراندازی کی ایک کوشش کو بھارتی افواج کے ذریعے ناکام بنا دیے جانے کے بعد ایک بیان میں کہا تھا کہ پاکستان کا دورہ کرنا جہنم جانے کے برابر ہے. ان کے اس بیان پر میڈیا میں اور خاص طور پر سوشل میڈیا میں زبردست رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے. بیشتر لوگوں نے ان کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
بنگلہ دیش میں پولیس نے کہا ہے کہ انہوں نے ہفتے کے روز ملک کے دارالحکومت ڈھاکہ سے زرعی باہر عسکریت پسندوں کے ایک ٹھکانے پر اچانک حملہ کر کے 3 مسلمان انتہا پسندوں کو ہلاک کر دیا. ہلاک ہونے والوں میں گزشتہ ماہ غیر ملکیوں سے بھرے ایک کیفے پر مولک حملے کا مشتبہ سرغنہ مبینہ طور پر شامل تھا. سینئر پولیس آفیسر سامر نے عسکریت پسندوں کی ہلاکت کی تصدیق کی. عہدیداروں نے کہا کہ پولیس نے ڈھاکہ کے جنوب میں 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع نارائن گنج میں انتہا پسندوں کے ساتھ ایک گھنٹے کی مسلح لڑائی کے دوران فائرنگ کا تبادلہ کیا. بنگلہ دیش کے قومی پولیس کے سربراہ اے کے ایم شاہد الحق نے اے ایف پی کو بتایا کہ انتہا پسندوں نے ہتھیار نہیں ڈالے. انہوں نے پولیس پر اے کے 22 رائفلوں سے 4-5 دستی بم پھینکے. عہدیداروں کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں کینیڈا کا بنگلہ دیش نژاد شہری تمیم احمد چودھری شامل تھا. اس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ ملک کے اس بدترین دہشت گرد حملے کا سرغنہ تھا جس میں 2 پولیس والوں کے ساتھ ساتھ 17 غیر ملکیوں سمیت 20 یرغمال ہلاک ہوئے تھے. اطلاعات کے مطابق پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے عسکریت پسندوں کے مبینہ ٹھکانوں پر کئی حملے کیے. 2 اگست کو حکام نے تمیم کے متعلق معلومات فراہم کرنے والے کے لیے $25,000 انعام دینے کا اعلان کیا تھا. 2 جولائی کو کیفے پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کی تھی. اس واقعے میں مسلح افراد نے ڈھاکہ کی ہولی آرٹسن بیکری میں داخل ہو کر مغوی بنائے جانے والے افراد میں سے متعدد کو قتل کر دیا تھا.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ہفتے کے روز شام کے باغیوں کے زیر قبضہ ڈسٹرکٹ حلب میں حکومت کے مشتبہ ہیلی کاپٹروں کے بیرل بم کے حملوں میں کم از کم 16 عام شہری ہلاک ہو گئے. برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا کہ حکومت کے ہیلی کاپٹروں نے مشرقی حلب کے ڈسٹرکٹ معاد پر دھماکہ خیز مواد سے بھرے 2 بیرل بم چند منٹوں کے وقفے سے گرائے. گروپ کے مطابق وہ بم ایک ایسے ٹینٹ کے قریب گرے جہاں لوگ قریبی ڈسٹرکٹ بابر نیراب میں جمعرات کے روز ہونے والے ایک بیرل بم میں ہلاک ہونے والوں کا سوگ منا رہے تھے. اس حملے میں 11 بچوں سمیت 15 لوگ ہلاک ہوئے تھے. گروپ نے کہا ہے کہ شامی حکومت اور اس کا روسی اتحادی وہ واحد ملک ہیں جو حلب پر ہیلی کاپٹروں سے بم گرا رہے ہیں. شام کی حکومت اس کی تردید کرتی ہے کہ وہ بیرل بم استعمال کرتی ہے. ہفتے کے روز شمالی شام میں کرد قیادت کی فورسز نے کہا کہ جرابلس کے قریب ان کے اڈوں پر ترک فضائی حملے کیے گئے. جرابلس وہ سرحدی قصبہ ہے جسے اس ہفتے کے شروع میں ترکی میں موجود باغیوں نے چھینا تھا. سیرین آبزرویٹری نے فضائی حملوں کی تصدیق کی ہے لیکن ترکی نے ہفتے کے روز کی دراندازی کے بارے میں ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے. تاہم ترکی ماضی میں کہہ چکا ہے کہ کردوں کو قریب واقع دریائے فرات کے مشرق میں واپس چلے جانا چاہیے. اسی دوران شام کے باغیوں اور ان کے خاندانوں نے جمعرات کے روز طے پانے والے ایک معاہدے کے سلسلے میں طویل عرصے سے محصور شہر دمشق کے نواحی علاقے درایا سے انخلا جاری رکھا. امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے شام میں ایک فائر بندی کی بحالی کی کوشش کی جو جمعے کے روز جنیوا میں ناکام ہو گئی. ہلری کلنٹن کو امریکی ڈیموکریٹک صدارتی نامزدگی کے بعد سے پہلی بار نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ حاصل ہوئی. امریکہ کو درپیش بڑے ملکی اور عالمی خطروں کے بارے میں جائزہ نیویارک سے باہر ان کی رہائش گاہ کے قریب وفاقی سرکاری عمارت میں پیش کیا گیا. کلنٹن کے حریف ریپبلکن نامزد امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسی ہی سیکیورٹی پر بریفنگ اس ماہ کے شروع میں دی گئی تھی جو اطلاعات کے مطابق دو گھنٹوں تک جاری رہی۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ایف بی آئی کے دفتر میں کلنٹن کی بریفنگ میں بھی دو گھنٹے سے زیادہ دیر تک جاری رہی۔ امریکی قانون کے مطابق بڑے صدارتی امیدواروں اور ان کے قریبی مشیروں کو ڈائریکٹر آف نیشنل سیکیورٹی کے دفتر کی جانب سے لازمی طور پر سیکیورٹی کے امور پر خفیہ معلومات کے بارے میں بریفنگ دی جانی چاہیے تاکہ جب وہ اپنے عہدے سنبھالیں تو وہ تیار ہوں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شمالی کوریا کی جانب سے بالسٹک میزائل کی تازہ ترین لانچنگ کو شمالی کوریا کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی ایک شدید خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کی متفقہ طور پر مذمت کی ہے۔ اس شدید مذمت کی شمالی کوریا کے اہم ترین اتحادی چین نے بھی تائید کی۔ جمعے کی رات دیر گئے 15 رکنی کونسل نے امریکہ کے تیار کردہ ایک مسودے میں کہا کہ وہ صورتحال پر مسلسل گہری نظر رکھے گی اور مزید اہم اقدامات کرے گی۔ بیان میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اقدام کیا ہو سکتے ہیں۔ بیان میں شمالی کوریا پر بالسٹک میزائلوں کی کوشش کرنے کے لیے اپنے وسائل کا غلط استعمال کرنے پر سخت تنقید کی گئی۔ یہ بیان چین کے ساتھ گفت و شنید کے متعدد مراحل کے بعد منظور کیا گیا جو خطے میں کشیدگی میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پچھلے مسودوں پر متفق نہیں ہوا تھا۔ ہفتے کے روز ماسکو کے ایک پرنٹنگ پلانٹ میں آتش زدگی سے کرغزستان سے تعلق رکھنے والے 17 تارکین وطن کارکن ہلاک ہو گئے۔ روس میں کرغز کمیونٹی کے ایک نمائندے نے کہا کہ ہلاک ہونے والی تمام خواتین نوجوان تھیں اور وہ اپنے کام کی یونیفارم تبدیل کرتے ہوئے ایک ڈریسنگ روم میں پھنس گئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ خیال ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک 16 سالہ لڑکی شامل تھی۔ کرغزستان کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ ہلاک ہونے والی 14 خواتین کرغز شہری تھیں۔ اٹلی نے بدھ کے روز آنے والے شدید زلزلے میں مصدقہ طور پر ہلاک ہونے والے 290 لوگوں کے لیے ایک دن کا قومی سوگ منایا۔ اس زلزلے میں ملک کے پہاڑی علاقوں کے 4 قصبے تباہ ہو گئے تھے اور زراعت کے مرکزی خطے کو تہس نہس کر دیا تھا۔ ہفتے کے روز تلاش کی اپنی کاروائیوں سے خالی ہاتھ واپس آنے کے بعد امدادی کارکنوں کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں۔ یہ امکانات بہت کم ہیں کہ ایمیٹرکس کے کھنڈرات، ملبے اور پتھروں کے ڈھیروں میں کوئی زندہ ہوگا۔ امریکی صدر براک اوباما کانگریس میں ریپبلکن ارکان پر زور دے رہے ہیں کہ وہ زکا وائرس کے خلاف لڑائی کے لیے فنڈز فراہم کریں۔ ہفتے کے دن اپنے ہفتے وار خطاب میں مسٹر اوباما نے کہا کہ انہوں نے 6 ماہ سے زیادہ عرصہ قبل کانگریس سے کہا تھا کہ وہ زکا سے لڑنے کے لیے درکار ہنگامی وسائل، صحت عامہ کے ماہرین کے لیے فنڈز فراہم کرے، لیکن صدر نے کہا کہ اس کی بجائے ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم ان وسائل کو استعمال کریں جو ایبولا، کینسر اور دوسری بیماریوں کے لیے لڑائی جاری رکھنے کے لیے درکار ہیں۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ وہ رویہ کوئی پائیدار حل نہیں تھا اور کانگریس امریکیوں کو زکا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ کیے بغیر 7 ہفتوں کی تعطیل پر ہے۔ صدر نے کہا کہ ریپبلکن کانگریس کو چاہیے کہ زکا کو اسی طرح اہمیت دے جتنا کہ وہ ہے، اور جب وہ لیبر ڈے کی تعطیل کے بعد واپس آئے تو پہلا حکم یہی جاری کرے۔ امریکہ میں کمپیوٹر سائنس سب سے زیادہ فروغ پانے والی صنعت ہے۔ ایک اندازے کے مطابق آئندہ ایک عشرے میں اس شعبے میں ملازمت کے 40 لاکھ سے زیادہ مواقع پیدا ہوں گے، مگر ان میں خواتین کو ملنے والی ملازمتیں بہت کم ہوں گی۔ وائس آف امریکہ کی جون سو کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
ندی الانی واشنگٹن میں ہائی اسکول کی طالبہ ہیں۔ انہوں نے کچھ لڑکیوں کے ساتھ مل کر ایک ویب سائٹ بنائی ہے جس کا نام پولی ٹینز رکھا ہے۔ وہ کہتی ہیں،
The issue we wanted to tackle was the underrepresentation of teenagers in the political spectrum. So we decided to create
جس معاملے سے نمٹنا چاہتے تھے وہ ہے نوعمر لڑکیوں کی سیاسی منظرنامے میں کم نمائندگی۔ چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک ویب سائٹ بنائی جائے جہاں نوعمر لڑکیاں اپنی آواز بلند کر سکیں اور ملک میں جاری سیاسی معاملات پر اظہار خیال کر سکیں۔ فوبے سو ایک اور طالبہ ہیں۔ ان کی ٹیم ریبوٹ کہلاتی ہے۔
Reboot is the first of its kind, a comprehensive online database of local crisis resources. وہ
کہتی ہیں ریبوٹ اپنی طرز کا ایک جامع ڈیٹا بیس ہے جو انٹرنیٹ پر مقامی بحران کے وسائل کے مکمل اعداد و شمار پیش کرتا ہے۔ یہ طلبہ ملک بھر سے آئے ہیں اور طلبہ کے ایک سمر کیمپ میں حصہ لے رہے ہیں۔ نیو یارک میں قائم ایک نان پروفٹ تنظیم گرلز ہو کوڈ نے اس کا اہتمام کیا ہے اور ٹیکنالوجی کی دیگر کمپنیوں کے ساتھ مل کر ایک ایسا پروگرام ترتیب دیا ہے جس کا مقصد نوعمر بچیوں کو کمپیوٹر سائنس کے ذریعے مصروف کرنا ہے۔ بی ایس اے دا سافٹ ویئر الائنس نامی کمپنی واشنگٹن کے علاقے میں ان کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ اس کی ٹینا فاروقی کہتی ہیں،
There's absolutely a high demand for computer science jobs. In fact, they're expecting by 2024 that there will be 4.4 million computer science
سے متعلق ملازمتوں کی واقعی بڑی مانگ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ توقع کر رہے ہیں کہ سن 2024 تک امریکہ میں کمپیوٹر سائنس کے شعبے میں 40 لاکھ ملازمتیں ہوں گی, اور یہ پیش گوئی بھی کی گئی ہے کہ اس میں 10 لاکھ سے زیادہ پر لوگ نہیں مل سکیں گے. چنانچہ ہم امید کر رہے ہیں کہ گرلز ہو کوڈ نامی کمپنی کے ساتھ مل کر ہم اس خلا کو پر کر سکیں گے اور کمپیوٹر کے شعبے میں صنف کے فرق کو ختم کر سکیں گے. یہ پروگرام طلبہ کو دیگر مواقع بھی فراہم کرتا ہے جس میں ناسا اور ٹیکنالوجی کی دیگر کمپنیوں کا دورہ شامل ہے, اور بعض طلبہ کے لیے اس سے کام کے نئے راستے کھل گئے ہیں. سن 2012 سے اسکول کے بعد کے پروگراموں سے اور اس طرح کے کیمپوں سے ہائی اسکول کی 10,000 سے زیادہ طالبات فائدہ اٹھا چکی ہیں. منتظمین کو امید ہے کہ سمر کیمپ کے شرکا اپنا علم کالج اور پھر اس سے بھی آگے لے جائیں گے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بلیک گرلز ووٹ ایک غیر منافع بخش اور ایک غیر جانبدار تنظیم ہے. یہ تنظیم افریقی امریکی خواتین کو فعال ووٹر بننے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. پچھلے سال نومبر میں اپنے قائم ہونے کے بعد سے اس گروپ نے 10,500 سے زیادہ خواتین کا اندراج کیا ہے, لیکن وائس آف امریکہ کی فائز آل مصری نے ریاست میری لینڈ کے صدر مقام بالٹیمور سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس تنظیم کا بڑا ہدف خواتین کو ووٹ ڈالنے کے لیے متحرک کرنے سے کہیں آگے ہے. تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس.
امریکہ میں صدارتی انتخابات میں اب 3 مہینے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے, اور ایسے میں جبکہ کچھ امریکیوں کو پہلے ہی پتا ہے کہ وہ کس کے حق میں ووٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں, کئی دوسرے ووٹروں نے ابھی تک اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو انتخابی عمل میں شریک ہونے سے ہچکچا رہے ہیں. غیر منافع بخش تنظیم بلیک گرلز ووٹ کی بانی نکی دورا یہ محسوس کرتی ہیں کہ اقلیتوں کے ووٹوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے باوجود بہت سی نوجوان افریقی امریکی خواتین ووٹ دینے سے ہچکچاتی ہیں.
We know that in 2008 and 2012 that is black women that delivered the presidency.
ہمیں معلوم ہے کہ 2008 اور پھر 2012 میں یہ سیاہ فام خواتین ہی تھیں جنہوں نے امریکی صدارت کا فیصلہ ساتھ کیا. ایک تھنک ٹینک سینیٹر فار امریکن پروگریس کے مطابق 76% افریقی امریکی خواتین نے ووٹ دینے کے لیے اپنا نام درج کرایا, اور ان میں سے 70% نے اپنے اس حق کا استعمال کیا. یہ الفاظ تھے نکی دورا روبنسن کے. نوجوان افریقی امریکی خواتین انتخابات کے دن اپنے گھر کیوں بیٹھیں گی؟ تنظیم کی بانی اس حوالے سے کہتی ہیں, بعض اوقات انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہوتا کہ ووٹ ڈالنا کیا ہے, ووٹ دینا کیا ہوتا ہے, اور اس کا ان کی روزمرہ زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ اس کا کلیدی پہلو انہیں یہ دکھانا ہے کہ ان کے ووٹ اور ان کی روزمرہ زندگی کے درمیان کیا تعلق ہے. مثال کے طور پر ان کے علاقے میں ہونے والی قتل کی کسی واردات پر حکومت کے رد عمل پر اثر انداز ہونا وغیرہ. ایک دفعہ پھر نکی دورا روبنسن کے الفاظ, وہ کہہ رہی ہیں کہ چاہیں یہ اس آبادی میں پولیس کی سڑکوں پر گشت کا معاملہ ہو, چاہے وہ سڑک کے اس حصے میں روشنی کی فراہمی کی بات ہو, چاہے وہ افریقی امریکی مردوں کے لیے زیادہ معاشی مواقعوں کا معاملہ ہو, ان سب کا تعلق پالیسی سے ہے. یہ الفاظ تھی نکی دورا روبنسن کے. کمیونٹی کے اندر راسخ یہ گروپ خواتین سے سٹوروں میں, آرائش گیزوں کی دکانوں میں, ریسٹورنٹس میں اور کالج کے احاطوں میں ملاقات کرتا ہے. ایک طالبہ کیرا بینکس اس سلسلے میں کہتی ہیں, میں آج اپنے ووٹ کا اندراج کرانے اور بلیک گرلز ووٹ کی رکن بننے کے لیے آئی ہوں. ایک مستند میڈیکل اسسٹنٹ بننے کے لیے تعلیم حاصل کرنے والی کیرا نے اس سے پہلے کبھی اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کیا. وہ کہتی ہیں, میرا خیال ہے کہ اب تبدیلی کا وقت آ گیا ہے. ان کی ایک ہم جماعت کیشا ایڈیسن اپنے 3 بچوں کی پرورش بھی کر رہی ہیں. وہ 19 سال کی عمر سے اپنا ووٹ ڈال رہی ہیں. میں مقامی سطح پر ہونے والے انتخابات میں اور ہر صدارتی الیکشن میں ووٹ ڈالتی ہوں. ایڈیسن بلیک گرلز ووٹ گروپ میں شامل ہونے کے بارے میں سوچ رہی ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ نوجوان خواتین اس میں سیاسی طور پر شامل نہیں ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اس کی ایک مثال ان کی 21 سالہ بیٹی ہیں. وہ ووٹ ڈالنا نہیں چاہتی. ایک بار پھر کیشا ایڈیسن کے الفاظ. وہ صرف ایک ایسی شخصیت کی خواہش مند ہیں جن کی نوجوانوں کے لیے حقیقتاً کوئی آواز ہو اور جو نوجوانوں کی آواز کے حوالے سے بھی فکر مند ہو. اس لیے میں اپنی بیٹی کو یہ بتا رہی تھی کہ اس چیز کے قطع نظر کہ آپ کس کے لیے اپنا ووٹ استعمال کرتی ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اپنا ووٹ استعمال کریں. قطع نظر اس چیز کے کہ آپ نے اپنا ووٹ کہاں ڈالا، آپ کا ووٹ اپنی حیثیت رکھتا ہے. یہ الفاظ تھے کیشا ایڈیسن کے. کمیونٹی بھر میں یہ پیغام پھیلانے کے لیے اس گروپ کے ارکان اس طرح کی تقریبات کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، مثلاً چلڈرن ان کڈس زون، سمر پروگرام اور کلاس کا صدر چننا وغیرہ. اس گروپ کی بانی مز روبنسن کا کہنا ہے، ہمیں انہیں پہلے ہی سے اس بارے میں پڑھانا چاہیے تاکہ وہ گھر جائیں تو وہ یہ کہیں کہ میں نے آج صدر کے لیے ووٹ ڈالنا ہے، امریکی صدر کے لیے نہیں بلکہ بچوں کے گروپ کڈس زون کے صدر کے لیے. اس لیے آئندہ نومبر میں وہ جب ووٹنگ کے بارے میں سنیں تو اپنی والدہ سے کہیں کہ آپ کو بھی ووٹ ڈالنے کے لیے جانے کی ضرورت ہے. اس گروپ کی بانی نیکی دورا روبنسن کہتی ہیں کہ نوجوان نسل کو جمہوری عمل کے بارے میں بتانا اور سمجھانا اس لیے اہم ہے تاکہ انہیں یہ سمجھنے میں مدد مل سکے کہ ان کا ووٹ کیا اثر رکھتا ہے، ایسے امیدواروں کا چناؤ جو ان کے نظریات کی نمائندگی کریں کیسے ان کی کمیونٹیز میں مثبت تبدیلی لا سکتا ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آج کے دور میں قوالی کو اتنی ہی اہمیت حاصل ہے جتنی ماضی میں تھی. قوالی کی طرف نوجوانوں نے بھی توجہ دی ہے. ان میں سے ایک غیر ملکی نوجوانوں پر مشتمل گروپ فنا فی اللہ بھی ہے جن کے ساتھ ہمارے ساتھی گل رخ نے گفتگو کی. آئیے سنتے ہیں.
جنوبی ایشیا میں موسیقی اور گائیکی کا نہایت مقبول فن ہے. قوالی کی گائیکی کا منفرد انداز پچھلے کچھ صدیوں سے ہر طبقے خاص کر عام لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا رہا ہے اور اس کی مقبولیت جنوبی ایشیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہے. قوالی کی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے. روایات کے مطابق قوالی کی شروعات حضرت امیر خسرو کے زمانے سے ہوئی. کہا جاتا ہے کہ برصغیر میں اسلام کی ترویج میں قوالی نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. پاکستان میں قوالی کے فن میں ایسے بہت سے قوال پیدا ہوئے جنہوں نے عالمی شہرت بھی حاصل کی، بالخصوص نصرت فتح علی خان، عزیز میاں اور صابری برادران کا شمار صفحہ اول کے قوالوں میں ہوتا ہے. آج کے دور میں بھی قوالی کو اتنی ہی اہمیت حاصل ہے جتنی ماضی میں تھی. قوالی کی طرف نوجوانوں نے بھی توجہ دی ہے اور بعض غیر ملکی نوجوان جو کہ نصرت فتح علی خان اور دیگر قوالوں سے بہت متاثر تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، قوالی کو اپنی زندگی کا خاص حصہ بنایا. ان میں سے ایک نوجوان نسل پر مشتمل گروپ فنا فی اللہ بھی ہے جس نے بہت توڑے عرصے میں قوالی میں ایک خاص مقام پیدا کیا. اس گروپ کے دو ممبران طاہر حسین فریدی اور آمنہ چشتی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ خصوصی گفتگو کی. طاہر حسین فریدی کا تعلق کینیڈا سے ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 15 سال کی عمر میں میں نے اسلام قبول کیا اور اب تقریباً 20 سال ہو گئے.
اب جانا قوالی کے لیے ہر سال انڈیا، پاکستان، آسٹریلیا، انڈونیشیا، ساؤتھ افریقہ وغیرہ.
طاہر حسین فریدی کا مزید کہنا تھا کہ جب بھی ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہمیں لوگوں کی طرف سے بہت اچھا ریسپانس ملتا ہے.
And people very appreciate قوالی and I think especially they appreciate how we offer the traditional قوالی and the traditional kalams, you know, without any fusion, without any dilution of using Western instruments. We play the qawwali as it was taught and sung in the dargahs for hundreds of years, so people especially appreciate that.
Unka mazid kehna tha ki humne abhi tak takriban 100 se zyada qawwaliyan gayi hai.
Yeah, we have our repertoire is about 100 qawwalis, but you know, qawwali songs are very bahut lambi hai, so ek program mein 1.5 ghanta ka maybe we sing like 6-7 kalam, you know, the traditional, like starting with hamd and then naat sharif, Amir Khusro kalams, the original ones, as well as the Punjabi qawwalis of Ustad Nusrat Fateh Ali Khan.
Tahir Hussain Faridi ka kehna tha ki unhone khiraj aqeedat ke taur par Nusrat Fateh Ali Khan ki zyada tar qawwaliyan gayi hain. Tahir Hussain Faridi kehte hain ki mustaqbil mein hum musiqi ke fun ko mazid seekhne ki koshish karenge.
Yeah, just to continue as we are, most importantly, learning the music and understanding it deeper. I've written a lot of my own qawwalis, so inshallah, I'm hoping to be able to offer more original material.
Ever since my first time in Pakistan, I've been amazed by the immense beauty I've witnessed through the people, which has inspired me to develop a daily practice to maintain qualities of this ancient spiritual way.
Gulrukh, Voice of America, Washington.
Medium Wave 972 kHz par, ye hai Voice of America, Washington. Hamari website hai urduvoa.com.
Aur ab pesh hai Amerikee hukumat ki policyon ka tarjuman idariya.
امریکی محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں مذہبی آزادیوں سے متعلق حال ہی میں جو سالانہ رپورٹ جاری کی ہے اس میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ حکومتوں اور داعش اور بوکو حرام جیسے شدت پسند گروہوں کے امتیازی سلوک اور کارروائیوں پر گہری تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ یہ رپورٹ سال 2015 کی صورتحال کا احاطہ کرتی ہے جس کے مطابق دنیا کے لگ بھگ 1/4 ممالک میں توہین مذہب اور تبدیلی مذہب کے قوانین موجود ہیں جنہیں اکثر و بیشتر اقلیتوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مختلف ملکوں کی حکومتیں ان قوانین کو ایسے مذہبی گروہوں، اقلیتوں اور مختلف مسلکوں پر اپنی گرفت کے لیے استعمال کرتی ہیں جن کے نظریات ملک کی اکثریتی آبادی کے عقائد سے مختلف ہوں۔ رپورٹ کے دیباچے میں امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی ڈیوڈ سیپرسٹین لکھتے ہیں کہ ایسے قوانین اکثر و بیشتر مذہبی اقلیتوں کے حقوق غصب کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور بیشتر حکومتیں توہین مذہب اور تبدیلی مذہب کے الزام پر ہونے والے تشدد کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات نہیں کرتیں۔ ڈیوڈ سیپرسٹین نے لکھا ہے کہ توہین اور تبدیلی مذہب کے الزامات غلط ثابت ہو جانے کے باوجود بیشتر مقدمات میں الزامات لگانے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی اس رپورٹ کا مقصد کسی کو نصیحتیں کرنا نہیں بلکہ اس نوعیت کے مسائل کو اجاگر کر کے ان کے حل کی راہیں تلاش کرنا ہے۔ خاص طور پر یہ رپورٹ ایسی غیر سرکاری تنظیموں، سول سوسائٹی، ذرائع ابلاغ اور ان حکومتوں کے کام آتی ہے جو مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ڈیوڈ سیپرسٹین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں مذہبی آزادیوں کا تحفظ اور فروغ امریکہ کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم جز ہے اور امریکہ دنیا کے دیگر مسائل کی طرح اس مسئلے کے حل کے لیے بھی اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ان کے بقول یہ رپورٹ جہاں ایک جانب ان گروہوں کو درپیش حالات اجاگر کرتی ہے جن کی طرف دنیا کی توجہ مبذول نہیں ہو پاتی، وہیں یہ رپورٹ ہمیں ایک ایسا عالمی معاشرہ تشکیل دینے کا راستہ بھی دکھاتی ہے جہاں سب کے مذہبی حقوق کا تحفظ ہو۔ ڈیوڈ سیپرسٹین کہتے ہیں کہ امریکی حکومت کے اعلیٰ ترین اہلکار اور عہدیدار تواتر سے دنیا میں مذہب کی بنیاد پر ہونے والے امتیازی سلوک اور مذہبی حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور براہ راست ان حکومتوں کو مخاطب کرتے ہیں جو اپنے ہاں مذہبی آزادی کا تحفظ نہیں کر پاتیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اس کے کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر, پروڈیوسر تھے محمد ارسلان شریف اور انجینئر تھے نیلسن لوبس. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا, اور دوسروں کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اور شب بخیر.